الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أدله فهو البعيد التريد يعلم ما زهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية وخيارهم في الإسلام إذا فقهوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب صف تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کیو ٹی وی کی وساطت سے حضرات اہل بیت عظام اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اور مبارک خاندان کے ذکر کو سننے کے لیے جمع ہے اور یہ سعادت ہم تمام کو حاصل ہو رہی ہے کہ آج سے ہم نے جس موضوع کی ابتدا کی ہے وہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے مقام کی بزرگی اور آپ کے رفقا کی عظمت و شان اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی محبت میں آپ تمام کا جمع ہونا اور کیو ٹی وی ایر وائی کا اس عظیم اور اس مبارک کام کو سرانجام دینا یقیناً صد لائق ستائش ہے۔ میں آپ تمام کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ نے حب اہل بیت میں خانوادہ رسول سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس وقت آپ تمام ہمارے ساتھ شریک مجلس ہیں، شریک محفل ہیں، شریک درس ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو کل بھی لے کر چلیں گے اور اس کے بعد بھی لے کر چلیں گے اور ترتیب وار ہم اس کو لے کر چلیں گے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ بارک وسلم کے خاندان اور آپ کے رفقا، آپ کے اصحاب، آپ کے اہل بیت اور بالخصوص سید الشہداء حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا اخلاص، آپ کی منقبت، آپ کی عظمت کو انشاءاللہ بیان کرنے کا ہم شرف حاصل کریں گے اور آپ تمامی حضرات اس مبارک ذکر کو سن کر یقیناً مستفیض و مشرف ہوں گے۔ محترم ناظرین، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو جاننے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کا ماخذ اور مرجع کیا ہے، کیونکہ کسی بھی شخصیت کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہوا کرتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جہاں اس کا اخلاق، اس کا کردار اور اس کی طبیعی تقاضوں اور اس کے جو خصائل اور عادات ہیں، وہ جتنے ایک شخصیت کو پرکھنے کے لیے ایک عظمت کا ایک بہت بڑا باب ہوتے ہیں، اسی طرح اس کا نسب اور اس کا خاندان اس شخصیت کی وجاہت اور قدر کو جاننے کے لیے ایک بہت بڑا معاون و ممد ثابت ہوتا ہے۔ حضرت امام علی مقام حضور سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ وہ برگزیدہ شخصیت ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اخلاق حسنہ کے ہر گوشوں سے اور ہر جہت سے اللہ رب العالمین نے آپ کی سیرت کو منور و مستنیر کیا اور اللہ رب العالمین نے آپ کی روح کی تطہیر بھی ایک اعلیٰ خاندان کے ساتھ جوڑ کر رکھی۔ یعنی آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیک وقت دو جہتوں سے، دو طریقوں سے استفادہ کرنے والے ہیں۔ جہاں پر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی، حرمت و قدر یہ آپ کے لیے درجہ افتخار بنتا ہے. وہیں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارک اور بزرگ اور عظمت والا خاندان وہ بھی آپ کے حصے میں آتا ہے. یعنی آپ حسبی اعتبار سے بھی ذات مصطفیٰ سے استفادہ کرتے ہیں اور آپ نسبی اعتبار سے بھی ذات مصطفیٰ کریم سے استفادہ کرتے ہیں. اور یہ حضرت امام عالی مقام حضور سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن کے وہ عظیم اختصاص اور وہ عظیم انفرادی فضیلت ہے کہ جس کا خاصہ اللہ رب العالمین نے آپ ہی کو تفویض فرمایا. جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کسی شخصیت کو دیکھنے کے لیے جہاں اس کے اخلاق و کردار ہوتے ہیں وہیں اس کا نسب اور اس کی برادری, اس کا خاندان اور جس گھرانے میں اس نے پرورش پایا ہے ان کی قدر و منزلت بھی انسان کی شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے اور کسی انسان کی شخصیت پر بیان کرنے کے لیے اور اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے عظمت کا فضائل کا یہ بھی ایک بہت بڑا باب ہوا کرتا ہے. اور اس کو علم نفسیات کے ماہرین بھی, یہ کوئی مبالغہ نہیں, یہ کوئی تقریری جوش نہیں, یہ کوئی ایسا مبالغے کا کوئی فلسفہ نہیں جو محترم ناظرین زبردستی آپ پر مسلط کیا جا رہا ہے, نہیں. علم کے جس قدر شعبہ کو آپ دیکھیں تو تمام شعبوں میں یہ بات مسلم ہے, مجمع علیہ ہے, بلا نکیر اور اختلاف کے ہر علم کا ماہر اس بات کو قبول کرتا ہے. یہاں تک کہ علم نفسیات کے ماہرین جو انسان کی شخصیات کی اور انسان کی شخصیت کی تشخیص کرتے ہیں اور انسان کی شخصیت کے بارے میں, اس کے خد و خال کے بارے میں, اس کی نیچر اور فطرت اور اخلاق و عادات کے بارے میں اور اس کے باطن میں اٹھنے والے اس کے عادات کے پیچھے جو جذبہ اور تحریک ہے اس کا معائنہ اور اس کی تحقیق کرنے والا جو یہ خاص فن علم نفسیات ہیں وہ بھی اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ انسان کے اندر عادات وراثت کے طور پر آتی ہے. ایک وراثت اس کے ماحول کی ہوتی ہے اور ایک وراثت اس کے خون اور اس کے خاندان کی ہوتی ہے. حضرت سیدنا امام علی مقام کی استقامت اگر آپ کو کربلا میں نظر آتی ہے اور بلندی اور عظمتوں کے سمینار پر امام علی مقام نظر آتے ہیں تو پھر علم نفسیات کے قاعدے کے تحت بھی آپ دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو ماحول گھرانے کا اور حسبی طور پر اور ماحول عادات کا بھی ایسا آلہ عطا فرمایا کہ جس کی گواہی, جس کی پاکیزگی, جس کی تطہیر قرآن ذکر کرتا ہے. اور آپ کو نسب بھی اللہ نے اتنا آلہ عطا فرمایا کہ آپ کے نسب اور خاندان کی بڑائی کو خود اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے. محترم ناظرین اگر آپ توجہ کریں تو میں اس موضوع کو تھوڑا آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں جہاں یہ مقدمہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا کہ کسی شخصیت کو پرکھنے کے لیے اس کی برادری اور خاندان کو دیکھا جاتا ہے. اس چیز کو قرآن نے ایک نہیں متعدد جگہ پر ذکر کیا ہے. اسلام ایمان کے بعد نسب کو بڑی اہمیت دیتا ہے, خاندان کو بڑی اہمیت دیتا ہے. وہ خاندان جو ایمان لا کر اپنی عظمت کو دوگانا نہ کر سکا تو اسلام کی نظر میں اس برادری کی اہمیت نہیں. لیکن جب ایمان ہو اللہ کی توحید پر, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور پھر اس کے بعد خاندانی وجاہت ہو تو یہ دو جانب سے نور ہے جس کو نور لنا نور کہا جائے. تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے کائنات کی ہر شے کو, انسان تو احسن تقویم ہے, یہ تو کمالات کے اعلیٰ درجے کے اوپر ہے, یہ تو اشرف المخلوقات ہے. کائنات متفرق طور پر جو رب کریم کی عظمتیں تقسیم ہوئی ہیں وہ بیک وقت مجموعے طور پر حضرت انسان نظر آتی ہے. لیکن محترم ناظرین اگر آپ توجہ کریں تو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے تمام انواع و اقسام, مخلوق کی تمام تقسیموں کے اندر مزاج مختلف رکھا ہے, انداز مختلف رکھا ہے, اس میں برادریاں رکھی ہیں, اس میں اچھائیاں رکھی ہیں, کس میں پسپائی رکھی ہے. تو تخلیق کے اعتبار سے تو کائنات برابر ہیں لیکن مزاج, خوبی, توانائی, ترقی, عظمت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے اندر فرق رکھا ہے. سورۃ الاعراف کے اگر ہم چلے تو یہ مضمون ہمارے لیے بالکل کھل کر سامنے آ جاتا ہے اور ہمارے مقدمے کی مکمل تقریر تیار ہو جاتی ہے کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 58 میں اللہ رب العالمین جل مجدہ نے زمینوں کا ذکر کر کے انسان کو تمیز دلائی ہے کہ ہم نے زمینوں کی طبیعتوں کو بھی مختلف رکھا ہے, زمین کی صلاحیت, استعداد, اس کی کیپیسٹی اور کوالٹی کو بھی ہم نے مختلف رکھا ہے. تو انسان کے مزاج کو ہم نے مختلف کیوں نہیں بنایا ہوگا؟ تو نفس تخلیق کے اعتبار سے تو یہ تمام چیزیں برابر ہیں لیکن استعداد اور صلاحیت اللہ نے جس کو جیسی چاہی ایک سے بڑھ کر عطا فرمائی. قرآن کریم ذکر کرتا ہے کہ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ, کہ اور اچھی زمین ہوتی ہے جس سے رب کریم کے حکم سے اچھی پیداوار ہوتی ہے. فرمایا والذی خبث لا یخرج الا نکدا, اور جو گندی اور خراب زمین ہوتی ہے تو فرمایا اس سے پیداوار بہت تھوڑی ہوتی ہے. اور اللہ رب العالمین اس زمین کی مثال دینے کے بعد کہ کچھ زمینیں ایسی ہیں کہ جس پر بارش ہو جائے تو وہ دریا کا رخ اختیار کرتی ہیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو گندے کیچڑ کی صورت میں آ جاتے ہیں, کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جس پر اگر اللہ کی جانب سے رحمت کی بارش ہو جائے تو وہ سجدہ نبو ہو جاتے ہیں, اور کچھ ایسے کٹیل ہوتے ہیں کہ جن سے پانی گزر جاتا ہے. رب کریم فرماتا ہے کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون, یہ ہم تمہیں نشانیاں بتا رہے ہیں, شکر گزار بندوں کو نشانیاں بتا رہے ہیں کہ نفس تخلیق کے اعتبار سے تو ہر چیز کو ہم نے برابر بنایا ہے, لیکن اس میں استعداد اور صلاحیتیں ہم نے مختلف کی ہیں. یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہر چیز کی برادری مختلف ہے, مزاج مختلف ہے, ہر شے کے اندر اس کے تعلق اور خاندان کا دخل ہے. آپ خود دیکھیے, آپ اگر ایک آم خریدتے ہیں تو اس آم میں بھی آپ نسلیں دیکھتے ہیں کہ کون سا میٹھا ہے. جس کی نسل جتنی اعلیٰ اس میں مٹھاس اتنی اعلیٰ, جس میں مٹھاس جتنی اعلیٰ تو اس کا مزاج اور اس کی قیمت اتنی اعلیٰ. آپ فصلوں کو دیکھتے ہیں, آپ موسم کو دیکھتے ہیں, آپ لکڑیوں کو دیکھتے ہیں, آپ سبزیوں کو دیکھتے ہیں, آپ اناج کو دیکھتے ہیں. جس طرح اللہ رب العالمین کی تخلیق کے یہ شاہکار ہیں, اس میں اللہ نے مزاج صلاحیت مختلف رکھی ہے. اس طرح حضرت انسان کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنے کن سے پیدا تو کیا ہے, لیکن اس میں مزاج, خصلت, عظمت, اخلاق حسنہ کے درجات کو بھی اللہ رب العالمین نے مختلف رکھا ہے. اس کو مزید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ایک جگہ کلیئر کرتی ہے. بخاری مسلم میں حدیث موجود, نبی پاک فرماتے ہیں کہ ہر انسان مزاج میں جیسا نہیں ہوتا, ہر انسان اپنی باطنی صلاحیت اور قدر و مقام میں ایک جیسا نہیں ہوتا. فرما الناس معادن کمعادن الذهب والفضه. ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گہرائی کی بات کو ہمارے سامنے لا کر ہدایت کے سائل پر ذکر کر رہی ہے, اور یہ چھپے ہوئے پنہا ماحول کے آگے سے آپ گویا کہ پردہ ہٹا رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ الناس معادن, لوگ ایک مزاج کے نہیں ہوتے. کتنی مبارک مثال ہے محترم ناظرین, آپ کی توجہ چاہوں گا, غور کیجئے. فرما الناس معادن, لوگ جو ہیں وہ کانوں کی طرح ہیں, کانوں کی طرح مختلف ہیں, جیسے مائنز ہوا کرتی ہیں. سرکار فرماتے ہیں الناس معادن, لوگوں کی مثال مائنز کی طرح ہیں, کانوں کی طرح ہے. کمعادن الذهب والفضه, جیسے سونے کی کانیں ہوتی ہیں اور جیسے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. فرمایا جب سونے کی کانیں ہوں تو اس سے سونا ہی نکلتا ہے, اور جو چاندی کی کانیں ہوں تو اس سے چاندی ہی نکلتی ہے. سرکار آگے ارشاد فرماتے ہیں خیارہم فی الجاہلیت وہ خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا. فرمایا جو زمانہ جاہلیت میں اعلی خاندان سے تھا, اعلی نسب سے تھا, تو اسلام اس کے خاندانی وقار, اس کی خاندانی حشمت, اس کی خاندانی عظمت کو پامال نہیں کرتا. فرما اذا فقہوا, لیکن جب وہ ہماری توحید اور ہمارے محبوب کی رسالت پر ایمان لے کر. یہاں پر دیکھیں کتنے کلیئر انداز میں ذکر کر دیا گیا کہ لوگوں کی مثال مائنز کی ہیں, جیسے سونے کی مائنز الگ ہیں اور چاندی کی مائنز الگ ہیں, سونے کی کانیں الگ ہیں مائنز کی کانیں, اور جو ہے وہ چاندی کی کانیں الگ ہیں. تو اس میں آپ خود دیکھ لیجئے یہ مزاج کیا دیا جا رہا ہے. محدثین اس حدیث پاک کی شرح پر جب آئے تو فرمایا یہاں سے حضور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوگ انسانوں کو تو خدا نے پیدا کیا ہے, لیکن اللہ نے ان کی برادری, ان کا ماحول, ان کے نسب, ان کے خاندان کے اعتبار سے مزاج مختلف رکھے ہیں. جس طرح ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے, لیکن ایک سونے کی کان ہوتی ہے جس سے سونا نکلتا ہے, ایک چاندی کی کان ہوتی ہے جس سے چاندی نکلتی ہے, ایک بدبودار پانی کا دلدل ہوتا ہے اس سے بدبودار پانی نکلتا ہے. تو فرمایا ایسے ہی انسانوں کے اندر صفت اور اس کے خاندان کا دخل ہے کہ جو اعلیٰ خاندان ہوتے ہیں تو ان میں اعلیٰ ہی لوگ پیدا ہوا کرتے ہیں. اب اس کو اگر آپ تھوڑا آگے لے کر چلیں تو میں مزید اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, اور یہ بار پھر ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دوں کہ اسلام نے جس نسب کی عظمت کو بیان کیا اور اسلام نے جس کی قدر کو بیان کیا, وہ ایمان کے بعد خاندانوں کو, نسب کو, برادریوں کو اسلام نے بڑی عظمت اور فوقیت عطا فرمائی. اس لیے کہ بچہ جو ہے وہ اپنے باپ کی عادات پر ہوتا ہے, اپنے دادا کی عادات پر ہوتا ہے, اپنے اور اپنی ماں کی عادات پر ہوتا ہے, اپنے نانا کی عادات پر ہوتا ہے. تو جیسا نسب ہوتا ہے ویسے ہی اس کے اندر وہ عادت منتقل ہوتی ہے, اور یہی چیز امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو سمجھنے کے لیے, کربلا میں آپ کی استقامت کو دیکھنے کے لیے, بچوں کو لے جا کر یزید پلید کے مقابلے پر کھڑے ہو کر اسلام کو اس وقت ایک بڑے فجار اور فاسق سے اس کی تعلیمات جو مخلوط ہو رہی تھی اس کو ممیز کرنے کے لیے جو امام علی مقام گئے. یہ ہو نہیں سکتا کہ امام علی مقام گھر میں بیٹھتے, اس لیے کہ آپ کا نسب اس بات کا تقاضا نہیں کرتا تھا کہ جس وقت اللہ کے دین کے خلاف یزید جیسے فساق نانا کے دین کو مٹانے کے لیے آ جائیں اور حسین اپنے گھر میں بیٹھے. نہیں, اس لیے کہ شجاعت, ہمت, استقامت, راست گوئی اور مظلوموں کا ساتھ دینا, حق کا ساتھ دینا, یہ امام حسین نے کسی مدرسے میں نہیں سیکھا تھا بلکہ یہ خاندانی وجاہت لے کر آپ پیدا ہوئے تھے. اب آپ توجہ فرمائیے اس پر, میں ایک اور بات آپ کی خدمت عرض کر دیتا ہوں. قرآن کریم نے اس کو اور ذکر کیا ہے. اکثر آپ علماء سے یہ بات سنتے ہیں, سورۃ الکہف کے اندر اکثر آپ برادری اور نسب اور خاندان کے حوالے سے, مزاج خاندان کے حوالے سے اس چیز کو دیکھتے ہیں, تو ذرا توجہ کیجئے کہ سورۃ الکہف کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس گئے تھے. اس میں سے ایک بات صرف میں عرض کر دوں کہ حضرت موسیٰ علم کی ذاتی کے لیے جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ مولا میرے علم میں اضافہ کر, تو رب نے فرمایا فلاں جگہ پر میرا بندہ فلاں صورت میں فلاں کیفیت میں فلاں جگہ ملے گا, اس کے پاس تم جاؤ تو ہم تمہارے علم میں اضافہ کر دیں گے. لیکن مصطفیٰ کریم کی شان دیکھیے, موسیٰ علیہ السلام جب اپنے علم کی کثرت کی بات کریں تو انہیں خضر کے پاس بھیجا جاتا ہے. مصطفیٰ کثرت کی بات نہ کریں, رب خود کہتا ہے قل ربی زدنی علما, محبوب کہہ دینا کہ میں خود تیرے علم کو بڑھا دوں. تو یہ مقام مصطفی کی بلندی بھی ہے. تو آپ الغرض دیکھیے واقعے کی طرف ہم چلتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے جب رب کریم کی بارگاہ میں سوال کیا تو آپ کو حضرت خضر کی طرف بھیجا گیا. حضرت خضر کے پاس جب آپ گئے تو متعدد واقعات ہوئے, اس میں سے ایک واقعہ جو ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے سورۃ الکہف کے اندر موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا گزر ایک بستی سے ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اللہ کے نبی ہیں, اولوالعزم رسول ہیں, کلیم اللہ ہیں, آپ کے چہرے کی بشاشت اور آپ کی وجاہت ایسی ہے کہ سخت دل آدمی بھی آپ کو دیکھ کر موم ہو جاتا ہے. لیکن وہ بستی والے اس قدر ڈھیٹ تھے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بستی میں پہنچے تو انہوں نے کھانا تو درکنار, سائے میں بٹھانا تو درکنار, کوئی میزبانی کرنا تو درکنار, انہوں نے پانی تک کا نہیں پوچھا. قرآن کہتا ہے کہ جناب جب اس بستی میں آپ داخل ہوئے جب انہوں کسی نے کوئی شے خاطر میں نہیں لائی اور نہ آپ کے مرتبے اور مقام نہ آپ کے لحاظ کا کوئی لحاظ رکھا, تو آپ گزر رہے تھے تو گزرتے وقت کیا دیکھا کہ حضرت خضر جو آپ کے ساتھ چل رہے ہیں اچانک حضرت خضر نے تیزی سے قدم اٹھانا شروع کیے اور قدم اٹھاتے ہوئے آگے گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ دیوار زمین پر گرنے کے بالکل قریب ہے, یعنی دیوار ہے ایک مکان کی اور وہ گرنے کے بالکل قریب ہے. حضرت خضر دوڑتے ہوئے گئے اور اپنے ہاتھ سے اس دیوار کو روکا اور روک کر اس کو سیدھا کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی وجہ پوچھی تو قرآن مجید فرقان حمید اس چیز کو بڑے واضح طور پر ذکر کرتا ہے سورہ کہف میں کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ, فرمایا وہ دیوار جو تھی وہ دو یتیم بچے جو چھوٹے بچے تھے ان کی وہ دیوار تھی, ان کا وہ مکان تھا. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُلْهُمْ, اس کے نیچے جو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ خزانہ تھا. اب وہ دیوار گرتی تو خزانہ واضح ہو جاتا. اب ایسے علاقے کے لوگ جو کسی کو پانی تک نہ پلائیں ان کی ہرس کتنی ہوگی, اگر وہ دیوار گر جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا تو علاقے والے سارا خزانہ لوٹ لیتے. تو قرآن کریم فرقان حمید کہتا ہے کہ حضرت خضر نے جب اس دیوار کو سیدھا کر دیا تو حضرت موسیٰ نے وجہ پوچھی کہ آپ نے دیوار کیوں سیدھی کی, تو حضرت خضر نے فرمایا کہ دیکھو دیوار میں نے سیدھی کی, تم جانتے ہو کہ اگر یہ دیوار گر جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا تو لوگ اس کو چھوڑتے. تو ایک سوال ہو سکتا تھا یہاں پر کہ انہی بچوں کے ساتھ خیر پائی کیوں, کسی اور کے ساتھ کیوں نہیں؟ تو قرآن مجید فرقان حمید نے حضرت خضر علیہ السلام کی ان بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کے راز اور اس کے پیچھے جو شریف فلسفہ تھا, اس کے پیچھے جو ایک تاریخ, اس کے پیچھے جو ایک پورا سلسلہ تھا, اس کو قرآن مجید ذکر کرتا ہے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, دراصل ان دونوں بچوں کے ماں باپ جو تھے وہ بہت نیک تھے, وہ بہت اعلیٰ تھے. تو قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کیا کہ ان بچوں کے ساتھ بھلائی اس لیے کی گئی کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, کہ ان دونوں کے ماں باپ جو تھے وہ بہت اعلیٰ تھے. یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ ماں باپ نہیں بلکہ آٹھویں پشت میں جو دادا تھا وہ نیک اور صالح تھا, اور اس کی نیکی اپنی اولاد کے لیے آٹھویں پشت نیچے پہنچ رہی ہے کہ اگر اگر اولاد کو آٹھویں پشت نیچے نقصان پہنچ رہا ہے تو اللہ رب العالمین نے اسی کے خاندان کے آٹھویں پشت اوپر کے دادا کا فیض ان کو عطا فرمایا اور ان کے نیک دادا کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان دونوں بچوں کے خزانوں کا تحفظ فرمایا۔ تو اب آپ دیکھیں اس آیت کریمہ نے واضح کر دیا کہ ان بچوں کے ساتھ جو خیر خواہی کی گئی تھی اس میں ان کے نسب کا دخل تھا، ان کے خاندان کا دخل تھا، ان کی برادری میں، ان کے نسب میں آٹھویں پشت پر جو دادا ہے ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان بچوں کے ساتھ یہ اکرام، یہ عزت اور ان کے لیے یہ منقبت ظاہر کی گئی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس مضمون کو اور ذکر کیا ہے کہ خاندان میں اگر نیک لوگ ہوں اور خاندان میں اگر کوئی صالح لوگ گزرے ہوں تو پھر ان کی نیکیاں ان کی اولادوں کو پہنچتی ہے۔ یہ مضمون قرآن کے اندر ہے، بشرطے کہ دونوں وہ مومن ہوں، یعنی ایک بندہ ایسا ہے جس کو مختصر طور پر سمجھیے کہ ایک آدمی بڑا صالح تھا، نیک آدمی تھا، اس کا انتقال ہوا، رب کریم نے اس کو جنت عطا فرمائی، اس کی اولاد میں سے، اس کی بیوی میں سے، اس کے عزیز و اقارب میں سے اگر اہل ایمان دنیا سے رخصت ہوئے لیکن عمل کی خرابیاں تھیں، گناہ ان پر بہت تھے، لیکن رب کریم اس جنتی باپ کی وجہ سے، اس جنتی بیٹے کی وجہ سے، اس جنتی دادا کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے خاندان کی مغفرت فرمائے گا۔ اور یہ قرآن مجید فرقان حمید نے نسب کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے، خاندان کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورۃ الرعد آیت نمبر 23 کو اگر ہم دیکھیں تو یہ مضمون ہمارے سامنے کھل کے سامنے آتا ہے۔ قرآن کریم ذکر فرماتا ہے کہ جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب۔ اللہ فرماتا دائمی جنت میں وہ خود بھی داخل ہو جائیں گے اور ان کے باپ دادا بھی داخل ہوں گے اور ان کی بیویاں بھی داخل ہوں گی، ان کی اولادیں بھی داخل ہوں گی، اور وہ نیکوکار ایمان والے جو ان کی اولادوں میں سے تھے سب جنتی کے ساتھ مٹ جائیں گے، اور فرشتے ہر دروازے پر آ کر ان جنتیوں کو سلام ذکر کریں گے۔ یعنی ایک بندہ جنت میں چلا گیا، وہ صالحین میں سے تھا، اب اسی کی برادری، اسی کی خاندان، اسی کی اولاد، چاہے وہ اس کی اولاد ہو، چاہے اس کا دادا ہو، چاہے اس کی بیوی ہو، چاہے اس کا بیٹا ہو، یہ بندہ جو صالح اور نیک گزرا ہے تو اللہ رب العالمین جل مجدہ جنتی کے انعام کے لیے، جنتی کی عزت کے لیے، جنتی کی تکریم کے لیے اس کے وہ رشتہ دار، چاہے اس کی بیوی، چاہے اس کے دادا، چاہے اس کے بیٹے، چاہے اس کی بہن، اگر وہ جہنم کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، گناہگار ہیں، تو رب کریم اس جنتی کی عزت افزائی کے لیے، اس کی کرامت و عزت کے لیے، اس کی برادری، اس کے نسب کے جو اہل ایمان گزرے ہیں لیکن گناہگار تھے، رب کریم اس جنت والے کی عزت کے لیے ان کے گناہوں کو معاف کرے گا اور اس جنتی کو، ان گناہگاروں کو اس جنتی کے درجے میں شامل کر دے گا جہاں پر وہ موجود ہے۔ اس سے بھی واضح ہوا کہ برادری اور خاندان کے ثبوت کو قرآن مجید خود ذکر کرتا ہے، اس کو پامال نہیں کرتا۔ اب یہ آیت کریمہ کو ہم نے کیسے سمجھا اور جس کے معنی کو ہم ذکر کر رہے ہیں آیا وہ درست ہے؟ اور یقیناً درست ہے۔ تو اس پر صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس کی گواہی سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یرید من صدق بما صدقوا به وان لم يعمل مثل اعماله، وہ جو لوگ اس جنتی کے ساتھ مل گئے، یعنی ایک جنتی تو جنت میں چلا گیا تھا، اب جو بعد میں جو اللہ شوہر سے بیوی کو ملا رہا ہے، پوتوں سے دادا کو ملا رہا ہے، بھائی سے بھائی کو ملا رہا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول حبر الامہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دراصل وہ دونوں ایمان والے، یعنی جو گناہگار تھا وہ بھی ایمان والا تھا، لیکن وہ ان لم یعمل مثل اعمالہ، عمل اس طرح نہ کر سکا، نیکیاں اس طرح نہ کر سکا کہ وہ جنت میں جاتا، لیکن برادری کا ایک بندہ جنت میں پہنچا تو اللہ نے اس کے ایمان کی وجہ سے اور جنتی کے اعزاز کی وجہ سے اس کی بدعملی کو معاف کر کے جنت میں اسی ٹھکانے میں کر دیا جس میں اس کے برادری کے لوگ تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن اس بات کو کلیئر کرتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ خاندان کا فیض، اور خاندان میں اگر صالحین گزریں، بزرگ گزریں، تو ان کی نیکیاں نیچے پہنچتی ہیں، ان کے فضائل نیچے پہنچتے ہیں، ان کا مقام اور عظمت سے ان کے ماتحت پسماندگان کو نوازا جاتا ہے۔ اور قربان جاؤں سید المفسرین حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ پر کیا بزرگ و برتر بات آپ ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں وَلِذَلِكَ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُمْ يَدْخُلُونَهَا كَرَامَةً لِلْمُطِعِ بِأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ، فرماتے ہیں کہ وہ جو جنت میں اس کے پسماندگان کو ڈالا گیا ہے، اس کے گناہگار رشتہ داروں کو جو ڈالا گیا ہے، فرمایا کہ اس کے رشتہ دار جو جنت میں گئے ہیں وہ اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں گئے اور اپنی نیکیوں کی وجہ سے نہیں گئے، بلکہ اس جنتی کی عظمت کی وجہ سے گئے ہیں،
کہا کہ اگر وہ خود اپنے عمل سے جنت میں چلے جاتے تو فلا فائدہ فی الوعد به، تو اس آیت کریمہ کا معنی کیا بنتا، اس آیت کریمہ کا فائدہ کیا ہوتا؟ فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جنتیوں پر یہ اکرام کرے گا، یہ عزت کرے گا، اور قدرت اس کی ان کی ایسی میزبانی کرے گی کہ خاندان میں سے ایک بھی جنت میں پہنچ گیا اور اس کے پسماندگان جو مرے ایمان پر تھے، ایمان والے تھے لیکن عمل میں کمزور تھے، گناہگار تھے، تو اللہ اس جنتی کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو جنت میں ان کے پڑوس میں بسا دے گا۔ تو یہ آیت کریمہ سورۃ الرعد کے اندر گویا کہ واضح ہوئی ہے، اور اس سے ہمیں جو نقطہ ہمارا ہے وہ واضح ہوا کہ خاندان اور برادری اور نسب کی قدرت اور اہمیت کو اللہ رب العالمین جل مجدہ کے کلام نے بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ میں آخر میں ایک اور آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ موضوع ہمارے سامنے اور واضح ہو جائے، اور کلیئر ہو جائے، اور اس وقت میں سورۃ الطور کی، سورۃ الطور آیت نمبر 17 سے لے کر 21 تک، آیت 17 سے 21 تک کے مضمون کو آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں قرآن مجید نے اس مضمون کو بہت واضح کیا، فرما ان المتقین فی جنات و نعیم۔ بڑی توجہ سے سنیے، اگر اس میں قرآن پاک آپ کے پاس ہے تو کھول لیجئے اور دیکھیے کہ برادری کے بزرگوں کا اجر اور ان کی نیکیاں، ان کے صاحبان جو ایمان والے تھے لیکن عمل میں ان کی طرح نہیں تھے، گناہگار گزرے ہیں، ان کو ان کی نیکیاں کس طرح پہنچتی ہے؟ قرآن کہتا ہے ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک پرہیزگار ان باغوں اور نعمتوں کے اندر ہوں گے۔ فرما فاقہین بما آتاہم ربہم، خوش اور مسرور ہوں گے ان انعامات پر جو اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔ ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عذاب جہیم سے بچایا ہوا ہوگا، ان سے کہا جائے گا کلو وشربو ہنیم بما کنتم تعملون، کھاؤ مزے سے، اے جنتیوں کھاؤ مزے سے، پیو مزے سے، اور یہ جو تمہیں مل رہا ہے نا، یہ جو تم نے دنیا میں ہماری فرمان برداری کی تھی اس کا عوض تمہیں مل رہا ہے، کھاؤ پیو اور مزے کرو جنت کے اندر۔ آگے اللہ فرماتا ہے متقین علی سرر مصفوفہ، وہ تکیوں پر ٹیک لگائے بڑے بڑے پلنگوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے۔ فرمایا وزوجناہم بحور عین، بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کرایا جائے گا۔ اب سنیے آگے اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، فرمایا تو جنت میں رہیں گے اور اعلیٰ مقام میں رہیں گے لیکن ان کی اولادوں میں سے، فرمایا والذین آمنوا، وہ جو اہل ایمان، واتبعتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم، اور ان کی اولادوں میں سے جو ایمان لائے ان کی پیروی کریں، ہم ملا دیں گے ان کو ان جنتیوں کے ساتھ کہ جو ان کے پسماندگان ان کے پیچھے رہ گئے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے وما التناہم من عمل من شے، جب ہم اس اعلیٰ جنتی اور عظیم جنتی کے ساتھ اس کے پسماندگان کو، گناہگار رشتہ داروں کے گناہوں کو معاف کر کے جو صاحبان ایمان تھے ملائیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ اس جنتی کے درجے کو تھوڑا نیچے کر دیں گے، اس کو کہیں گے کہ تیرا اجر یہاں پر آدھا ٹرانسفر ہو گیا ہے تو آدھا درجہ تیرا ایسا ہوگا۔ فرمایا نہیں، ہمارا فضل، ہماری رحمت، ہماری بشارت اپنے جنتی بندے پر کتنی ہوگی، اس سے کہیں گے تو جتنا اونچا مقام پر ہے اتنے اونچے مقام پر ہی رہے، اور تیرے دل کو خوش کرنے کے لیے ہم ان کو زمین سے اٹھا کر تیرے اونچے مقام پر لے کر آئیں گے۔ تو اندازہ لگائیے، سب سے اونچا مقام تو جناب سید عالم کا ہے جنت کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم، تو کل قیامت کے دن سادات کا، امام حسن مصطفیٰ کا، حضرت مولا سید الشہداء امام حسین کا جنت میں درجہ کیا ہوگا جب عام کلمہ پڑھنے والے گناہگار اپنے مقبول اور اپنے صالح رشتہ داروں کے ساتھ جنت میں جڑ جائیں گے؟ تو سادات، ہاشمی، سید، اہل بیت یہ عام درجے میں نہیں ہوں گے بلکہ یہ رسول اللہ کے ساتھ آپ کی محل کے اندر ہوں گے۔ چاہے آپ کی اولادوں کی تعداد قیامت تک جتنی بھی ہو جائے، اس کے بارے میں حضرت امام قرطبی کا ایک اور قول میں پیش کروں، اور یہاں پر بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کی وضاحت ہمارے سامنے کی ہے، بلکہ حدیث وہ نقل کرتے ہیں، امام قرطبی کہتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العالمین اپنے مومن بندے کے درجے کو جنت میں بلند کرتا ہے، اور اس کے وہ رشتہ دار، اس کے عزیز و اقارب، اس کے خاندان اور برادری کے وہ لوگ جو عمل میں اس کی طرح نہیں تھے، اس جنتی کے مقابلے کے لیے نہیں تھے، اللہ رب العالمین اس جنتی کی آنکھ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کے گناہگار رشتہ داروں کے گناہوں کو معاف کرے گا اور جنت میں ان کو اس جگہ پر پہنچائے گا جس پر وہ صالح شخص ان کے رشتہ داروں میں سے موجود ہے۔ تو یہ آیت کریمہ، ایک اور آیت کریمہ سورہ طور کی، سورہ رات کی، سورہ کہف کی، ان تینوں آیتوں نے ہمیں بتایا کہ خاندانی وجاہت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ ایمان شرط ہے، ایمان اگر ہے تو خاندانی وجاہت اور نیکوں کا فیض جاری ہوگا۔ اب مجھے ایک بات بتائیے محترم ناظرین، دل پہ ہاتھ رکھ کر ایک بات میرے سامنے واضح کیجئے آپ، اور اس نتیجے کی طرف بڑھیے کہ جب ایک ہمارے رشتہ داروں میں سے اگر ہمارا ایک صالح اور ہمارے ایک بزرگ جنت میں پہنچ جائے اور اس نے نیکیاں کی ہوں تو قرآن کہتا ہے اس کی نیکیوں کا اجر ہم اس کی اولادوں کو دیں گے، اولادوں کو دیں گے۔ آج اگر کوئی یہ کہے کہ جناب ساری برادریاں برابر ہوتی ہیں، سیدوں کو اتنی عزت کیوں دی جاتی ہے؟ میں نے کہا سیدوں کو عزت اس لیے دی جاتی ہے کہ سیدوں نے وہ عزت خود نہیں بنائی، اللہ نے عطا فرمائی۔ امام عالی مقام کو وہ قدر و قیمت کسی دنیاوی شخص کی تفویض نہیں، یہ اللہ رب العالمین کے پیغام کی تفویض ہے۔ اور آپ توجہ کیجئے میرے دوستو اور محترم ناظرین، اس پر آپ غور کیجئے کہ جب عام خاندان کے لوگ نیکیاں کریں تو ان کا اجر ان کی اولادوں کو پہنچے، تو جب مصطفیٰ نیکیاں کریں اور مصطفیٰ کی نیکی، بلکہ نیکی تو اصل مصطفیٰ کے عمل کا نام ہے، تو وہ آپ کی اولادوں میں منتقل ہوتی ہے، تو کون ہے جو سید کے عمل میں پلڑا برابر کر سکے؟ اور مصطفیٰ کی نیکی کیسی؟ سورہ قلم میں اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور محبوب یقین آپ کے لیے ایسا اجر ہماری طرف سے ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یعنی اب سیدوں کا، امام عالی مقام کا، اہل بیت کا جو عظمت کا باب ہے، جو عظمت کا مرجع ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے محبوب کی نیکیاں ایسی ہیں کہ جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، ہماری جانب سے وہ چلتا رہے گا تو وہ نیکی کا حصہ آپ کی اولاد کو ملتا رہے گا، پہنچتا رہے گا۔ لہذا یہ بات قرآن سے واضح ہو گئی کہ جو درجہ دنیا و آخرت میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے خاندان کو عطا فرمایا، نہ ایسا کوئی خاندان ہے نہ ایسی نیکیاں کسی کے پاس ہے۔ قرآن کریم اس کو جو ذکر کرتا ہے بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب اس کے میں ایک پہلو ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تاکہ یہ موضوع ہمارے لیے اور کلیئر ہو جائے اور بات ہمارے لیے اور واضح ہو جائے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت کی تفسیر پر وہی جملے ارشاد فرمائیں جو ہم نے مقدمے میں ذکر کیے ہیں، بلکہ وہ تو حضور کے فرمان اور قول ہی کا خلاصہ تھا کہ خاندان اور برادری کے نیک لوگوں کی نیکیاں ان کی اولادوں میں منتقل ہوتی ہے، شان ہوتی ہے۔ یزید پلید کے پاس کیا نیکیاں ہوں گی جو کربلا کے میدان کے اندر علی اصغر کے پاس موجود تھی، سیدنا علی اکبر کے پاس موجود تھی، امام علی مقام کے پاس موجود تھی، جن کے پشتوں پر اور جن کے پشتوں کے اوپر نبی پاک کی رحمت کا اور نبی پاک کی کرامتوں کا، نبی پاک کی عظمتوں کا سمندر آ رہا تھا، جن کے سینے کو براہ راست ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیوں اور اجر سے نوازا جا رہا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کا ذکر فرماتے ہیں کہ جس خاندان یا نسبت مجھ سے ہو جائے، جس ذات کو یا جس خاندان کو مجھ سے نسبت ہو جائے، فرمایا وہ مبارک ہو جاتا ہے، وہ مبارک ہو جاتا ہے، وہ برکت والا ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف کے اندر یہ روایت خود موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے خاندان کی عظمت و وجاہت اللہ کی جانب سے بیان فرمائی، اللہ کی جانب سے آپ کے قلب منیر پر یہ وحی خفی کی گئی کہ محبوب اپنے عظمت کے مرتبے کو بتائیے، اپنے خاندان کے مقام کو بتائیے۔ محترم ناظرین ذرا توجہ کیجئے، سادات، امام عالی مقام کا مرتبہ، امام عالی مقام کی شان، یزید کو تو تاریخ نے شرابی کہہ کر یاد کیا، زانی کہہ کر یاد کیا، فاسق کہہ کر یاد کیا، حسین کو قرآن عابد کہہ کر ذکر کرتا ہے، زاہد کہہ کر ذکر کرتا ہے، آپ ہی نہیں آپ کے خاندانی تسلسل کو قرآن عظمتوں سے ذکر کرتا ہے۔ جو ابھی آپ نے سنا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضور شاہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اولاد اسماعیل میں کنانہ کو چنا، اولاد اسماعیل میں اللہ رب العالمین نے کنانہ کو چنا، اور فرمایا کنانہ میں سے اللہ رب العالمین نے قریش کو چنا، اور قریش میں سے اللہ رب العالمین نے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں اللہ نے مجھے چنا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد اسماعیل کی قدر بیان فرمائی، فرمایا ساری عظمتیں سمیٹ کر اولاد اسماعیل میں آئی، اور وہ فضیل پھر دیکھو تو کنانہ میں آئی، کنانہ میں دیکھو تو پھر قریش میں آئی، قریش میں دیکھو تو پھر بنو ہاشم میں آئی، اور بنو ہاشم میں دیکھو تو پھر امج میں آئی۔ ایک اور حدیث مبارکہ یہاں پر موجود ہے، کسی شخص نے حضرت عباس کو تانا دیا، حضور کے چچا کو تانا دیا، یعنی وہ سمجھ نہیں پایا یا پھر منافقین میں سے تھا، اس نے تانا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جن کو حضور اپنا والد قرار دیا کرتے تھے، حضرت عباس گئے اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی کہ حضور لوگ مجھے یہ کہہ رہے تھے۔ تو روایت دیکھیے، یعنی حضور کے خاندان اور حضور کے نسب کو اور حضور کی برادری کو اور سادات اور اہل بیت کو عام سطح پر لا کر کھڑا کرنا، یہ حضور کو اتنا ناراض کرتا ہے کہ جب حضرت عباس کو کچھ لوگوں نے اپنی طرح سمجھ کر اپنی سطح پر کھڑا کرنے کی کوشش کی تو سرکار کو ایسا جلال آیا۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، فقام النبی علی المنبر، حضور منبر پر آئے اور لوگوں کو جمع کیا، فرما جمع ہو جاؤ، میں تمہیں نمازیں بھی سکھاتا ہوں، اسی طرح جوش سے میں تمہیں زکات کے مسئلے سکھاتا ہوں، اسی طرح جوش و عظمت کے ساتھ میں تمہیں حج کے مسئلے سکھاتا ہوں، آج میں تمہیں جو مسئلہ سکھا رہا ہوں یہ تمام مسئلوں کی جان ہے۔ فرما جمع ہو جاؤ، سارے صحابہ جمع ہو گئے۔ نبی پاک نے سب سے پوچھا، فقال من انا، میرے اصحاب مجھے بتاؤ میں کون ہوں، من انا، میں کون ہوں؟ جامع ترمذی روایت موجود ہے، قالوا انت رسول اللہ علیک السلام، تمام جماعت صحابہ نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں اور اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں سلام۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے میں رسول ہوں، لیکن پھر بھی بتاؤ میں کون ہوں۔ اب مصنف کے اندر دیگر اور کتابوں کے شواہد اگر آپ جمع کریں تو اس میں یہ ملتا ہے کہ بار بار جلال حضور نے فرمایا من انا من انا من انا، میں کون ہوں؟ تو صحابہ ڈر گئے، جو مطیع و فرمان بردار عاشق و مخلص تھے، کہنے لگے اللہ ہی رسول بہتر جانے، حضور آپ بیان فرمائیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بار بار یہ بتایا جا رہا ہے حضور آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر حضور کہتے ہیں مجھے بتاؤ میں کون ہوں۔ تو اس کے جواب پر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی بیان فرمائیں، تو سرکار نے فرمایا انا محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ فرمایا سنو لوگو، ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، میں کون ہوں، کیا میری برادری ہے؟ فرمایا جب اللہ نے کائنات کو بنایا تو سب سے بہترین طبقے کے اندر اللہ نے مجھے رکھا۔ فرمایا ثم جعلهم فرقتین، پھر اللہ نے اس میں دو گروہ کیے، فجعلنی من فی خیرہم فرقتن، اس میں جو سب سے بہترین گروہ تھا اللہ نے مجھے اس میں رکھا، ثم جعلهم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلتن، پھر جب اللہ نے اس میں برادریاں بنائی تو سب سے بہترین قبیلے میں مجھے رکھا۔ فرمایا ثم جعلهم بیوتن فجعلنی فی خیرہم بیتن، پھر اللہ رب العالمین نے جب گھرانے بنائے تو سب سے بہترین گھرانے میں مجھے رکھا۔ سارے صحابہ کو مخاطب کر کے حضور نے فرمایا میرے صحابہ سنو، انا خیرکم نفسن وخیرکم بیتن، میرا وجود بھی تم سے اعلیٰ ہے اور میرا گھرانہ بھی تم سے اعلیٰ۔ تو محترم ناظرین، آج کے درس میں ہمارا وقت مکمل ہو رہا ہے اور ہم نے آج کے درس میں آپ کی خدمت میں یہ بات ذکر کرنے کی کوشش کی ہے کہ نسب کی اہمیت قرآن و سنت میں ہے، اور جو نسب حضور سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ہے تو آپ کی منقبت کو بہت اعلیٰ درجے پر بیان کرتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل اس موضوع کو ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے اور مزید احادیث خاندان رسول اور خانوادہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت و عظمت کو ذکر کر کے اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔